بچوں کو دے دیا جائے گا تاکہ وہ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے. ایک دعا ایسی ہے جس کو جامع الدعوات کہا گیا ہے. ایک صحابی ہیں ابی امامہ رضی اللہ عنہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر لم نحفظ منه شیئا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں کیں جو کہ ہمیں یاد نہ ہو سکیں. قلنا یا رسول اللہ دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منه شیئا, تو ہم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں جو ہم یاد نہیں کر سکے. تو اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلہ, کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان تمام دعاؤں کو جمع کر لے, تمام دعاؤں کا مجموعہ ہو جس کے اندر تمام دعائیں آ جائیں. تو یہ کہہ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ وہ مجموعہ ہے ان دعاؤں کا کہ جو دعائیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام عموماً پڑھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی مسند میں جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھتے تھے, اور ایک دوسری روایت میں مطلق نماز کا ذکر ہے کہ جب آپ اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد پھر کہتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بجائے یہ تعوذ پڑھتے تھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس کے بعد فرمایا کرتے تھے من حمزہ ونفخہ ونفسی, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی جو کہ سننے والا ہے اور جو سب کچھ جانتا ہے, شیطان مردود کے شر سے, اور من حمزی ہی اس کے خبط سے یعنی اس کے پاگل پن سے, ونفخی ہی اور اس شیطان کے جن شروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلا شر کیا ہے من حمزی ہی اس کا خبط یعنی شیطان کا پاگل پن, اور دوسرا جو شر ہے اس شیطان کا جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ فرمایا کہ وہ نفخی ہی اس شیطان کا تکبر, اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ وہ نفسی ہی اس شیطان کی شعر و شاعری اور اس شیطان کا کلام. اب یہ تین چیزیں, ان تین چیزوں کی مستقل ایک تفصیل ہے کہ شیطان جس شخص پہ حملہ کرتا ہے اور جو شیطان کی مان کے چلتا ہے ظاہر ہے عقلی لحاظ سے وہ پاگل ہو جاتا ہے, اس لیے یہاں پہ اس کے پاگل پن کا ذکر ہے من حمزی ہی کہہ کر. اور وہ نسخی ہی اس میں شیطان کے اس شر کا ذکر ہے جو کہ کسی انسان کو حق بات کی قبول کرنے سے روکے رکھتی ہے, اور وہ اس انسان کا تکبر ہے. عموماً عام طور پہ جو چیز انسانوں کو حق کی طرف آنے سے روکتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے, اور جو تیسری چیز ہے وہ اس کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب مقدس اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور خیر اور بھلائی اور انسانیت کی فلاح و کامیابی اور خیر اور بھلائی کی باتیں, ان کے علاوہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ شیطان کا کلام ہے. کیونکہ اگر انسان قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نہ پڑھے, اور اس کی زبان سے خیر اور بھلائی کی بات بھی نہ نکلے, تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلے گا یقیناً وہ بکواس ہی ہوگی اور فضول بات ہوگی, اور وہ شیطان کا کلام ہے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وَنَفْسِهِ میں جس طرف اشارہ ہے وہ شیطان کے اس کلام کی طرف اشارہ ہے جس کو سن کے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں, یعنی وہ حرام اور ناجائز آوازیں موسیقی کی شکل میں اور گانے بجانے کی شکل میں جس کو سن کے لوگ ظاہراً لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ وہ لوگ عموماً اس جملے کو اپنا انہوں نے ورد زبان بنایا ہوا تھا, جب بھی قرآن پاک کا آغاز کرتے یا نماز کے اندر قرآت شروع کرنے سے پہلے اور عام حالات میں بھی ان کا ورد زبان یہ ہوتا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. تو اس ٹکڑے کو آپ بھی یاد کر لیں اور اس کا ہمیشہ ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے تمام اشرار سے اور شیطان کے جتنے شر ہیں ان سے محفوظ رکھے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. ترجمے میں گڑبڑ آپ نہ کریں, کہیں یہ نہ کہنے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, بلکہ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, من ہے, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, کس سے؟ شیطان مردود سے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے جس کو بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کے آئے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ قل استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اور اس کے بعد کہا کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ قول نہایت ہی کمزور قول ہے, اس لیے کہ جو صحیح احادیث میں بات جو کہ منقول ہے آغاز وحی کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ جب جبرائیل پہلی وحی لے کے آئے تو انہوں نے آپ سے سب سے پہلے جو کہا وہ یہ تھا اقرا, اور جب آپ نے پڑھنے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں تو ان پڑھ ہوں, آپ نے ارشاد فرمایا تھا جواب میں ما انا بقارئ, میں ان پڑھ ہوں, میں پڑھنا نہیں جانتا, تو اس پر تین مرتبہ جبرائیل نے آپ کو اپنے قریب کیا, اور اس کے بعد جو جملہ جبرائیل کی زبان سے نکلا قرآنی الفاظ کی شکل میں وہ یہ تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ بجائے خود بسم اللہ کی ایک شکل ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی پڑھو اور آغاز کرو اپنے رب کے نام سے, تو یہ بجائے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک مفہوم ہے. تو گویا کہ جبرائیل نے جس بات سے آغاز کیا اور جو پہلا جملہ آسمان سے نازل ہوا, اور جو پہلے جملے جس پہلے جملے کی بنا اور بنیاد پہ آسمان والوں کا زمین والوں سے تعلق استوار ہوا اور سلسلہ بنا, وہ یہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کا نام ضرور لیا جائے, جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس بسم اللہ کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا جز ہے, لیکن سورت کا جز نہیں ہے, بلکہ ہر سورت کے آغاز میں یہ آغاز سورت کے طور پہ آتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے تین احادیث ہیں جو کہ اس مسئلے کو ہمارے سامنے واضح کر دیں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ قرآن پاک میں ہر سورت کے آغاز میں لکھا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. سب سے پہلی حدیث ابو داود کی حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورة کسی سورت کے دوسرے سورت سے الگ ہونے کو یا کسی سورت کے ختم ہونے کو نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے یہ آپ پر نازل ہوئی. اس حدیث سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل طور پہ اسی شکل میں آسمان سے نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں حتی ينزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کا شان نزول کیا ہے, بسم اللہ کا شان نزول کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کرنے کے لیے اور کسی سورت کے ختم ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں آ جائے تو فوراً ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جو سورت ہم پڑھ رہے تھے وہ ختم ہو گئی اور اب ہم نے ایک دوسری نئی سورت شروع کرنی ہے, تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں اس کو لکھا گیا. اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے, اس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورہ کوثر آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انزلت علیہ آنفا سورہ, انزلت علیہ آنفا کہ ابھی ابھی مجھ پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے. یہ کہہ کر فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ کہہ کر آپ نے پڑھا بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد سورہ کوثر پڑھی. اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جن کے نزدیک بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے, ہر سورت کا جز ہے بسم اللہ, اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں. لیکن اس حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا لیکن اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی کہ آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کا جز ہے یا اس سے الگ ہے. تو اس صورت میں ہم ابو داؤد کی اس حدیث کو مان لیتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے ختم اور سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا ہے. تیسری حدیث امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور بعض اور محدثین نے نقل کی ہے, اس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیا, قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو 30 آیات پہ مشتمل ہے, اور فرمایا کہ خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنہ, یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس آدمی کو جنت میں داخل کرا دے گی. فرمایا کہ وہ سورت ہے تبارک الذی, سورہ ملک جس کو ہم کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرائے گی. اس حدیث میں آپ کا جو جملہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ یہ ہے کہ سورتن, ایک سورت ہے قرآن پاک میں ما ہی الا 30 آیا جس کی 30 آیات ہیں. جب ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہاں سے لے کے اس سورت کی آخری آیت تک, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, یہاں تک 30 آیات پوری ہو رہی ہیں اور بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے. تو جو بات نتیجے کے طور پہ تمام احادیث کو اور احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کے نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جائے گا، لیکن یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا جز ہے. اور یہی قول اہل مدینہ اور اہل بصرہ اور اہل شام کے مفسرین اور تابعین کا تھا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں آیا ہے. ایک سورت ہے سورہ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آیا، باقی جتنی سورتیں ہیں تمام سورتوں کے آغاز میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت موجود ہے. تو اب گویا کہ قرآن پاک کی سورتیں 114 ہوئیں اور بسم اللہ 113 مرتبہ 113 سورتوں کے آغاز میں آیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ 114 سورتوں کی طرح قرآن پاک میں بسم اللہ بھی 114 بار آ جانا چاہیے. تو ایک مرتبہ کی کمی جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں پورا کر دیا. سورہ نمل 19 سپارے کی آیت نمبر 30 میں سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا سبا کی ملکہ کو، جس کو بلقیس کے نام سے تاریخ والوں نے یاد کیا ہے، اس خط کا آغاز سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا یہ لکھ کر کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں 114 مرتبہ آیا ہے اور یہ آیت 114 مرتبہ موجود ہے. قرآن پاک کے اندر اگر کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے یا قرآن پاک سے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ تفسیر قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہمیں جو قاعدہ کلیہ اور جو اصول سلف صالحین اور تابعین نے فراہم کیے ہیں ان میں سر فہرست شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ کی ذات بابرکات ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے تین طریقے ہیں، جو اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ اپنے دروس میں آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ تفسیر قرآن قرآن سے، اور تفسیر قرآن حدیث سے، اور تفسیر قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال سے. تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جب ہم تحقیق سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات قرآن سے مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اور مقدس نام سے آغاز کرنے کی جو ریت ہے اور یہ جو روایت ہے اور یہ جو عمل ہے یہ قدیم امتوں اور قدیم مذاہب سے چلا آ رہا ہے. مثلا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے سورہ ہود میں. اور یہ جو اللہ کے نام سے اپنے کسی کام کو شروع کرنا ہے اس کی کئی صورتیں اور کئی شکلیں پرانی امتوں اور پرانی قوموں کے ہاں موجود تھیں. اگرچہ جس فصاحت اور جس بلاغت اور جس خوبصورتی اور جس اچھے ادبی پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ آیت دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس طرح کی آیت پہلی امتوں کو تو نہیں ملی، لیکن اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرنا یہ تصور ضرور ان میں موجود تھا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے ایمان والے ساتھیوں کو یہ کہا کہ اب تم اس بستی کو چھوڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آئے گا اور پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس کشتی میں سوار کرنا چاہا جس کشتی میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے نجات دی، تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں اس بات کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ. حضرت نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ. مجرحہ و مرساہا، اللہ تعالیٰ اس کشتی کو چلاتا ہے وہی اس کو ٹھہرائے گا. اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے نام سے اپنے ہر کام کا آغاز کرنا اس کا تصور پرانے امتوں میں موجود ہے. پھر خود سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا، اس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 30، تو اس کے اندر تو باقاعدہ وہی جملہ موجود ہے جو جملہ اس امت مسلمہ کو دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں، کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز کیا یہ لکھ کر کہ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اس انسان نے. وہاں اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے، اللہ کا جو تصور، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ یعنی اللہ، اللہ یہ لفظ جلالہ ہے، اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. یہ نام تعوذ میں بھی موجود ہے. تو پناہ مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھ سے میرے بندے میرے ذاتی نام سے پناہ مانگیں. اور پھر اللہ نے بسم اللہ میں بھی اس بات کو پسند کیا کہ جب میرے نام سے آغاز کریں تو وہاں پر بھی میرا صفاتی نام نہ لیں بلکہ میرا ذاتی نام لیں، یہ کہہ کر کہ بسم اللہ. تو بسم اللہ میں بھی وہی ذاتی نام ہے اللہ جو کہ تعوذ میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھتے ہوئے آپ یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ میں یہ جو پوری آیت ہے اس کے تین حصے ہیں. ایک حصہ بسم اللہ پہ مشتمل ہے، اور دوسرا الرحمن پہ، اور تیسرا الرحیم پہ. جو پہلا ٹکڑا ہے اور جو پہلا حصہ ہے بسم اللہ، جس طریقے پہ آپ کو اعوذ باللہ کی نحوی ترکیب میں بتایا گیا اسی طریقے پہ بسم اللہ میں تین چیزیں ہیں، ایک با اور ایک اسم اور ایک اللہ. یہ با، اس کے بارے میں تعوذ میں آپ کو بتایا گیا کہ وہاں دو چیزوں کے لیے آئی تھی، دو مفہوموں کے لیے آئی تھی، استعانت اور مصاحبت. یہاں پر یہ با تین معانی میں استعمال ہوئی ہے. یہ با بمعنی مصاحبت ہے، کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، ملا ہوا ہونا. صاحب کو صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. قرآن نے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہا ہے، وہ جو کہ کسی بھی لمحے رسول سے جدا نہ ہو. اگر ظاہری طور پہ جدا ہو تو حقیقت میں نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو الگ محسوس کرے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس سے الگ محسوس کرے. وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا. مصاحبت، کسی چیز کا کسی چیز سے بالکل ملا ہوا ہونا، متصل ہونا. اور دوسری ہے یہ با کا جو دوسرا مفہوم ہے یہاں، وہ ہے استعانت، کسی چیز کا کسی سے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا. اور تیسرا جو مفہوم یہاں با کا ہے وہ ہے تبرک، یعنی برکت کے لیے اس با کو لایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کو یہاں مانگا جا رہا ہے اور طلب کیا جا رہا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ بسم اللہ میں ہمیں ایک جملہ اور ایک فعل حذف اور چھپا ہوا ماننا پڑے گا. وہ یا تو یہ ہوگا کہ ابدأ، اور یا یہ ہوگا کہ اقرأ. بسم اللہ یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اور اس کا جو مفہوم ہے وہ پھر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ آغاز کلام اللہ تعالیٰ کے مبارک اور مقدس نام سے ہوتا ہے. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، یا بسم اللہ میں آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. تو یہاں مصاحبت بھی آ گئی اور استعانت بھی آ گئی اور برکت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کے مقدس نام سے آغاز کلام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعض نام ذاتی ہیں اور بعض صفاتی ہیں. ذاتی ناموں میں دو بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ صرف دو ہی ذاتی نام ہیں، ایک اللہ اور ایک الرحمن. البتہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ 99 نام ہیں, اس کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما, اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں. یہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا, اس کی لغوی ترکیب آپ کو بتائی جا رہی ہے. اللہ اصل میں الہ تھا, اس الہ پر الف لام داخل ہوا اور الف لام کے داخلے کے بعد یہ لفظ جلالہ بن گیا اللہ کی شکل میں. اور الہ بھی معبود کو کہتے ہیں, اور الہ کی جمع ہے آلہ, بہت سارے معبود. مشرکین مکہ اور عرب کے کافر اور مشرک اللہ کو بھی جانتے تھے اور دوسرے شریکوں کو بھی جانتے تھے. اللہ کا نام ان کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا, اللہ کو وہ مانتے تھے, لیکن ان کے ماننے کا انداز یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا رب ہے اور سب سے بڑا معبود ہے, لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے الہ بھی ہیں جو کہ اللہ کے قریبی ہیں اور اللہ کے شریک ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں, ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں, اور یہ لوگ ہمارے لیے وسیلہ ہیں. تو ان شریکوں کو مکے کے لوگ وسیلہ بنایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہیں. جس طریقے پہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مردوں اور دوسروں کا وسیلہ پیش کرتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے, اسے کسی مردے کی وسیلے کی کوئی قطن ضرورت نہیں ہے, خواہ وہ مرا ہوا شخص نبی ہو یا شہید ہو یا صدیق ہو یا امتی ہو, اللہ تعالیٰ تمام وسیلوں سے پاک ہے. وہ براہ راست بندے کی پکار سنتا ہے, قبول کرتا ہے, اور اس کا حکم قرآن میں اس نے جا بجا دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میں بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ مکے والوں اور جزیرہ عرب کے مشرکوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی شخص پوچھ لے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا, سورج اور چاند کو کس نے بنایا, اور دوسری تبدیلیاں کائنات میں کون کرتا ہے, تو یہ بلا مبالغہ اور فوراً یہ کہیں گے کہ اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اسی صورت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اگر ان سے یہ پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے, زمین کو کون آباد کرتا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, تب بھی ان کا جواب یہ ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ کام صرف اللہ کرتا ہے. اور سورہ مومنون میں آیات نمبر 83 سے لے کے 89 تک اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, کہ ان سے تم یہ پوچھو کہ زمین کا نظام کون چلاتا ہے, مدبر کون ہے, کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے, اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کا مالک کون ہے, ان سب کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جن دوسروں کو مانتے ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے, یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ بن گیا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو انہوں نے اپنا ولی اور اپنا دوست بنایا ہوا ہے, اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کو کیوں پکارتے ہو, ان کا نام کیوں لیتے ہو, تو یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذرا سا قریب کر دیں گے, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گے, یہ لوگ ہمارا وسیلہ ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. تو قرآن نے آ کے اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے اس عقیدے کی تردید کی کہ صرف ایک اللہ سے ہر چیز کے ہونے کا یقین پیدا کرو بغیر وسیلے اور بغیر واسطے کے، براہ راست اس ایک اللہ سے مانگو. اور ویسے بھی جس شخص کا ذوق